ہے یہ فرمان نبی، جمعہ ہے عید مومنی، سید الایام ہے جمعہ ہے عید مومنی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ مومنوں کی عید۔ اس سلسلے کے اندر ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، اور آج جو ہمارا موضوع ہے، جس ٹاپک پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ موضوع ہے غریبوں کا حج۔ اب اس کے اندر ہم نے کیا سننا ہے، غریبوں کا حج کیا ہے، غریب کس انداز میں حج کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک پر حج فرض بھی نہیں ہوتا، اور ہر ایک کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہوتا کہ وہ حج کر سکے یا عمرہ کر سکے۔ اب غریبوں کا حج کیا ہے، غریب کس انداز میں حج کا ثواب حاصل کر سکتا ہے، انشاءاللہ اس حوالے سے ہم آج سنیں گے۔ سب سے پہلی بات، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ فی یوم خمسین مرہ، کہ جو بندہ میری ذات اقدس پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، صافحتہ یوم القیامہ، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ الحمدللہ عزوجل، مدنی چینل کے ناظرین، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، آج ہم دنیاوی اعتبار سے کسی کا کوئی بڑا عہدہ ہو، جیسے کوئی وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، یا کوئی بادشاہ ہے وقت کا، یا اس کے پاس کوئی عہدہ ہے، تو لوگ اس سے ملنے کو اپنے لیے خوش نصیبی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس سے ہاتھ ملا لیا، یا آج کل تو سیلفی کا دور ہے جس طرح، تو لوگ کسی سے ملتے ہیں تو اس کے ساتھ تصویر بھی بنوا لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ میں فلاں سے مل کر کے آیا ہوں۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، سب سے بڑی خوش نصیبی تو یہ ہے نا، یہ تو دنیاوی اعتبار سے ہے، میں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن حقیقت میں تو یہ ہے کہ جس بندے کو آقا علیہ السلام کے در سے کچھ مل جائے نا، اس کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ساری کائنات کے بادشاہ دنیاوی ایک طرف، لیکن وہ بندہ جس کو آقا علیہ السلام کے در سے کچھ مل گیا ہے، جس کے سینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، جس کے سینے میں آقا علیہ السلام کے عشق کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اس کی خوش نصیبی کی تو الگ ہی بات ہے۔ تو فرمایا، جو بندہ مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، فرمایا صافحتہ یوم القیامہ، کل بروز قیامت میں مصطفیٰ کریم اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ آقا علیہ السلام کے دست اقدس سے اگر ہمارا ہاتھ ٹچ ہو جائے، مس ہو جائے، تو ہماری تو زندگی کی معراج ہے، یہ تو ہماری سعادتوں کی بھی معراج ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم آقا علیہ السلام کی ذات پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے بھی اپنے فضائل و برکات اپنی جگہ پر ہیں۔ اگر کوئی 50 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے فضیلت بھی حدیث مبارکہ میں آئی ہے، اس کو اپنی عادت کے اندر شامل کر لیجئے، اس کو اپنے معمول کا حصہ بنا لیجئے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر دن میں لازمی 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 درود پاک پڑھنا ہے۔ اب کتنا پڑھنا ہے یہ بندے کے اپنے اوپر ہے، جتنا زیادہ پڑھے گا اتنا زیادہ اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو آقا علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اس حوالے سے سننا ہے کہ غریبوں کا حج کیا ہے، تو تمہیدن میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اپنے بندوں کو پیدا فرمایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، اس مخلوق کے اندر بھی الگ الگ قسمیں ہیں، جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مخلوق تین طرح کی ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کو رکھا ہے لیکن عقل کو نہیں رکھا، ان کے اندر خواہشات تو ہیں لیکن عقل نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ جانور ہیں، چوپائے ہیں، کہ ان کے اندر خواہشات تو ہیں لیکن عقل ان کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک مخلوق ہے جو نوری مخلوق ہے، فرشتے، کہ جن کے اندر عقل تو ہے لیکن خواہشات ان کے اندر نہیں ہیں۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات کو بھی رکھا ہے اور ساتھ میں ان کو عقل کا چراغ بھی عطا فرمایا ہے، یعنی ان کے پاس عقل و خرد کا نور بھی ہے اور ساتھ میں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے خواہشات کو بھی رکھا ہے۔ اب وہ مخلوق کون ہے؟ وہ ہم ہیں انسان. انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہشات کو بھی رکھا ہے، عقل کو بھی رکھا ہے. اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ انسان کون سے اعمال کرتا ہے. خواہشات بھی ہیں، اس کے سامنے اچھی چیز بھی ہے، بری چیز بھی ہے. عقل بھی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ تجھے جنت کی طرف لے جائے گی، یہ چیز بری ہے، یہ چیز اگر اس طرف تو چلے گا، اس طرف تو جائے گا، تو یہ چیز تجھے جہنم کی طرف لے جائے گی. اب انسان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دی اور اس کے اندر خواہشات کو بھی رکھا، اور ساتھ میں اس کو اختیار بھی دے دیا، ساتھ میں اس کو معاملات بتا بھی دیے گئے، اس کو چیزیں بتا بھی دی گئیں. عقل کے ذریعے پہچان بھی لیتا ہے اور دین کے علم کے ذریعے یہ جان بھی لیتا ہے کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز جو ہے وہ اچھی ہے. اب یہ اپنے اوپر انسان کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ کس راہ پر چلتا ہے، کون سے اعمال کرتا ہے اور کون سے اعمال سے بچتا ہے. اسی طرح اب انسانوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کیٹیگریز کے لوگ پیدا کیے. کوئی کسی کو اللہ نے مال دیا تو کسی کو مال نہیں دیا، کوئی امیر ہے تو غریب ہے. یہ مدنی چینل کے ناظرین آپ میں سے ہر ایک بندہ بخوبی جانتا ہے، حالانکہ آپ دیکھیں ہر ایک کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ہر ایک انسان کے دو کان ہوتے ہیں، ایک ناک ہے، ایک زبان ہے، دو آنکھیں ہیں. تو اب دیکھیں کہ امیر کے پاس بھی یہی کچھ ہے، اس کا بھی ایک ہی سر ہے، دو کان ہیں اور اس کی دو آنکھیں ہیں. غریب کے پاس بھی یہ سب کچھ ہے. اب دیکھیں کہ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو مال دیا ہے، ایک کو مال نہیں دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، کسی کو رب دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. آپ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مال دیا ہے، بڑا پیسہ دیا ہے. کسی کو زیادہ پیسہ ملا تو وہ وقت کا فرعون بن بیٹھا، وہ اپنی دولت پر ناز کرنے لگ گیا، کوئی اپنی دولت پر فخر کرنے لگ گیا. کسی کو اللہ نے بے بہا پیسہ دیا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھ لیں تو وہ عثمان غنی بن گئے. کئی عبد الرحمن بن عوف بن گئے کہ انہوں نے ایسی سخاوت کی ہے، ایسی سخاوت کی ہے کہ آج اتنا عرصہ گزر گیا، اتنی صدیاں گزر گئیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب ان کا نام لیتے ہیں سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ہمارے ماتھے پر شکن نہیں آتا، ہمارے چہرے کے تیور بدلتے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال بڑا تھا، بڑا پیسہ تھا. جیسے آپ قارون کو دیکھ لیں، بڑا خزانہ تھا اس کے پاس، بڑا پیسہ تھا، لیکن وہ چونکہ کون تھا، اس نے کیا کیا، کیا سرکشی کی، یہ ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ اپنی دولت پر خود فرعون بن کر بیٹھ گیا، اور جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو زکوٰۃ دینے سے بھی انکار کر دیا. تو اس طرح وہ اپنے مال کی وجہ سے گمراہ بھی ہو گیا تھا. اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی غریبوں کو مال لے کر آزماتا ہے، اور لوگ ہیں ان کو دے کر آزماتا ہے. کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ مال کی محبت میں ایسا فنا ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا پیسہ ہے وہ کہتا ہے میرے پاس اور ہونا چاہیے، نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. پیسہ زیادہ ہے، حج فرض ہو چکا ہے، پھر بھی حج نہیں کرتا. یہ غریب آدمی ہے، اس کے دل میں خواہش ہے، کاش کہ یار میں حج کر لوں، میں حج کر لیتا، لیکن چونکہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، تو وہ حج نہیں کر پاتا. لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ غریب ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا کہ ان کو حج کا ثواب کسی صورت حاصل ہو ہی نہیں سکتا، تو مدنی چینل کے ناظرین ایسا نہیں ہے. آئیے میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں، جمع الجوامع امام سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی. اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. تو جو حدیث پاک کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجمعۃ حج المساکین، کہ جمعہ کی نماز جو ہے یہ مساکین کا حج ہے. اور ایک دوسری روایت میں ہے، الجمعۃ حج الفقراء، فرمایا کہ جمعہ کی نماز یہ غریبوں کا حج ہے، یہ غریبوں کا حج ہے. کوئی غریب مایوس نہ ہو، کوئی غریب پریشان نہ ہو کہ میرے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، میں حج کرنے نہیں جا سکتا تو مجھے حج کا ثواب نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غریب امتیوں کا بھی خیال رکھا ہے. جو لوگ غریب ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم غلامی کے اندر ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی غلام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ہر ایک کا خیال رکھا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اپنے غریب امتیوں سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا گیا، آپ چاہیں تو عبد نبی بنے، آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بنے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو بادشاہ نبی بن سکتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد نبی بننے کو جو ہے پسند فرمایا. میں یعنی غریب ہی رہوں، میرے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہ ہو، یعنی میں بادشاہت کے درجے پر نہ جاؤں. ویسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات کے بادشاہ ہیں، مالک جنت ہیں، ساقی کوثر ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی خاک بھی جس کو نصیب ہو جائے وہ بھی ساری دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد نبی بننے کو پسند فرمایا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو میرا کوئی غریب امتی یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ میں اس سنت پر کیسے عمل کر پاؤں گا. اعلیٰ قسم کے کھانے کھانا بھی اگر سنت ہو جاتا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھانا، مہنگے دام کپڑے پہننا بھی اگر سنت ہو جاتا تو غریب امتی تو پریشان ہی ہو جاتا کہ میں اس سنت پر عمل کیسے کروں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریب امتیوں کو بھی پریشان نہیں ہونے دیا. اسی طرح کوئی غریب اتنا ہے کہ اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ 40-40 دن آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں. اللہ اکبر، غور کیجئے، اگر آج کوئی غریب امتی یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ میرے پاس تو ایک وقت کا کھانا ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو سب کچھ تھا، تو ایسا نہیں ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جنہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں. وہ وقت بھی یاد کیجئے جب صحابہ کرام کو بھوک لگی ہوئی تھی اور صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، آقا ہمیں بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، اور بعض صحابہ نے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر بھی باندھ رکھا تھا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب انہوں نے عرض کیا نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بطن اقدس سے جب کپڑا اٹھایا نا، تو آقا کے پیٹ پر ایک نہیں دو دو پتھر بندھے ہوئے تھے. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا. آقا علیہ السلام کو اپنے غریب امتیوں سے بھی بڑی محبت تھی، تو غریبوں کو پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہیں، ہم آقا کے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کا بڑا خیال رکھا ہے، غریبوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند بھی فرمایا ہے. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو کیا نہ ہوتا. آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں، اگر میں چاہتا تو پہاڑ بھی سونا بن کر میرے ساتھ چل پڑتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبوں کا خیال رکھا ہے، غریبوں سے محبت کی ہے، غریبوں کو پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو حج نہیں کر سکتے، ہم تو عمرہ نہیں کر سکتے، تو ہمیں یہ ثواب کیسے حاصل ہوگا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک یاد رکھیے، جمعہ کی نماز جو ہے یہ مساکین کا حج ہے، یہ فقراء کا بھی حج ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ جمعہ کے دن میں تمہارے لیے ایک حج اور عمرہ ہے، جمعہ کے دن میں تمہارے لیے ایک حج اور عمرہ ہے، لہذا جمعہ کے لیے جلدی نکلنا یہ حج ہے، اور نماز عصر تک وہاں پر رکنا یہ عمرہ ہے. اللہ اکبر. امام بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے السنن کبریٰ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ بلا شبہ جمعہ المبارک کے دن میں، جمعہ کے دن میں تمہارے لیے ایک حج اور عمرہ ہے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین. اگر کوئی حج پر نہیں جا سکتا، دل میں تڑپ ہے کاش کہ حج کا مجھے ثواب مل جائے، عمرے کا مجھے ثواب مل جائے، تو آپ جمعہ المبارک کے دن کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں، جمعہ کے لیے جلدی جائیں، انشاءاللہ حج کا ثواب ملے گا. اور اگر ہم عصر تک وہاں پر رکیں گے، عصر کی نماز بھی وہیں پر ادا کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمرے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا. اگر کوئی چاہتا ہے ہمیں حج کا بھی ثواب مل جائے، عمرے کا بھی ثواب مل جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز جمعہ کے لیے جلدی جائیں، مسجد کے اندر جائیں، وہیں پر رکے رہیں، وہیں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہیں، تسبیح کے اندر مشغول رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک کی کثرت کرتے رہیں، عصر کی نماز تک وہاں پر رکے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے بندہ اپنے گھر کو لوٹ جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم کی پہلی جلد کے اندر اس بات کو لکھا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے نماز جمعہ کے لیے جب جائے نا، تو نماز عصر تک وہیں پر رکا رہے، یہ بھی اچھا ہے، بہتر ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ نماز مغرب بھی وہاں پر ادا کرے. اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو نماز جمعہ کے لیے جائیں اور وہیں پر نماز جمعہ بھی جامع مسجد کے اندر ادا کریں، اس کے بعد پھر نماز عصر بھی وہاں پر ادا کریں، اور اس کے بعد وہیں پر رکے رہیں، جو ہے نیک اعمال کرتے رہیں، آقا کی ذات پر درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار میں، تسبیح میں مشغول رہیں، پھر نماز مغرب بھی وہاں پر ادا کریں. یہاں تک بھی علماء کرام نے لکھا ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ جس نے نماز جمعہ بھی ادا کیا وہاں پر اور اس کے بعد عصر تک وہاں پر رکا رہا، امام غزالی نے لکھا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نماز جمعہ بھی ادا کیا جامع مسجد میں اور پھر وہاں پر رکا رہا نماز عصر تک، وہ بھی وہیں پر ادا کی، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا، اس کو حج کا ثواب ملے گا. اور اگر وہی بندہ عصر کے بعد مغرب تک وہاں پر رکا رہا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس کو حج اور عمرہ دونوں کا ثواب ملے گا. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس کے اندر بالکل تاخیر نہ کیجئے، جتنا جلدی ہو سکے جب بھی جمعت المبارک کا دن آئے تو نماز جمعہ کے لیے بھی جلدی کیجئے، جمعہ کے لیے بھی جائیے اور اس کے بعد عصر تک وہاں پر رکیں، عصر تک وہاں پر قیام کریں، وہاں پر نیک اعمال کرتے رہیں، اور اس کے بعد جب عصر کا وقت ہو جائے عصر کی نماز ادا کریں، اور نماز کے بعد پھر ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہو جائیں. اپنا یہ جدول بنا لیں، شیڈول بنا لیں کہ عصر کی نماز بھی میں نے وہاں پر ادا کرنی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد میں نے وہاں پر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جانا ہے، اور اس کے بعد میں نے نماز مغرب بھی وہیں پر ادا کرنی ہے. انشاءاللہ اس کے ڈھیروں ڈھیر آپ کو دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے، اور انشاءاللہ آخرت میں تو اس کا اجر ہی اجر ہمیں ملنا ہے. لہذا جتنا ہو سکے اس کا اہتمام لازمی کیا جائے، نماز عصر بھی وہاں پر ادا کی جائے، نماز مغرب بھی وہاں پر ادا کی جائے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ ہمیں حج کا بھی ثواب ملے گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ ہمیں عمرے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین یاد رہے کہ مسجد کے اندر بیٹھے رہنا، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، مسجد کے اندر دل کا لگا رہنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بڑے اجر کی بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے یہ حدیث پاک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کیا تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جن کی وجہ سے بندے پر جنت واجب ہو جاتی ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اعمال ارشاد فرمائے نا، ان میں سے ایک عمل یہ بھی تھا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ جمعہ کے حوالے سے نہیں، ویسے مطلق کرنا ہے، بھلے وہ جمعہ کا دن ہو یا ہفتے کا دن ہو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اس بندے پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے گھر میں اگر کوئی بندہ بیٹھ گیا ہے، ظہر پڑی ہے، عصر کے انتظار میں وہیں پر بیٹھ گیا ہے، اور عصر نماز پڑھنے کے بعد مغرب کے انتظار میں وہیں پر بیٹھ گیا ہے، مغرب کی نماز پڑھی ہے، عشاء کے انتظار میں وہیں پر بیٹھ گیا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر کو لوٹا ہے، تو اندازہ لگائیں یہ بندہ کتنا اجر و ثواب سمیٹ کر، کتنا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے لے کر اپنے گھر کو جا رہا ہے. اللہ اکبر. زہے نصیب یہ سعادت ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم بھی نماز کے بعد اسی نماز کے انتظار اسی مسجد کے اندر بیٹھ کر کرنے والے بن جائیں. اگر کوئی اور کام نہیں ہے، بساؤ کا جمعہ کو بھی چھٹی ہوتی ہے، اگر جمعہ کو چھٹی بھی کر لی ہے، ایک نماز کے بعد اسی مسجد کے اندر بندہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کر رہا ہے. اور بساؤ کا جس طرح اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو کیوں نہ چھٹی کے دن ہم زیادہ سے زیادہ اجر کما لیں، ایک نماز پڑھی ہے دوسری نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر ہی بیٹھ جائیں، ظہر پڑی ہے تو پھر وہیں پر انتظار کرنے لگ جائیں، عصر کا وقت ہوگا تو عصر پڑھ کے جاؤں گا، اسی طرح عصر پڑی ہے تو پھر مغرب کے انتظار میں بیٹھ جائیں، تو یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ظہر پڑھنے کے بعد آپ نے انتظار کیا عصر تک بیٹھے رہے، اب عصر پڑھنے کے بعد اب بھی آپ انتظار ہی کرتے رہیں، اگر وقت ہے تو انتظار کریں، مسجد کے اندر بیٹھ کر اجر و ثواب ملے گا. لیکن آپ اگر گھر بھی چلے جائیں گے تو انشاءاللہ جو ظہر سے عصر تک آپ نے انتظار کیا مسجد میں بیٹھے رہے، انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو نصیب ہوگا. اس کے علاوہ ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک جس کو سن کر ایک مرد مومن کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، وہ حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا، کل بروز قیامت جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، سات اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. اب وہ سات اشخاص کون ہیں؟ اگر اس پر کلام کرنے جاؤں تو وقت کافی لگے گا، اور وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ سب کو بیان کیا جائے. صرف ایک بندہ ان میں سے میں بیان کرتا ہوں، ان کو ہم سنیں مدنی چینل کے ناظرین. ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے، اور وہ شخص کون ہے؟ فرمایا، جس کا دل مسجد میں لٹکا رہتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، لٹکا رہتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ بندہ مسجد کے اندر ہی بیٹھا رہے، زہر پڑی ہے گھر چلا گیا ہے لیکن دل مسجد میں چھوڑ آیا ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. نماز عصر ادا کی ہے، گھر کو چلا گیا ہے، بازار چلا گیا ہے، سامان لینا ہے، کسی اور کام سے نکل گیا ہے، لیکن دل مسجد میں چھوڑ آیا ہے. ظہر پڑی ہے، دل میں خیال ہے کہ یار عصر پڑھنی ہے. اللہ اکبر. عصر کے لیے گیا ہے، عصر کی نماز ادا کی ہے، اس کے بعد پھر دل مسجد میں چھوڑ آیا ہے کہ یار مغرب کے لیے جانا ہے، مغرب کی نماز ادا کی ہے، پھر چلا گیا ہے اپنے کسی کام سے، رزق کی تلاش میں یا کسی اور کام سے نکل گیا ہے، لیکن دل میں خیال ہے یار عشاء کے لیے پہنچنا ہے، دل اس کا مسجد کے اندر لگا رہے. یہ بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے دلوں کو مسجدوں میں لگائیے، اپنے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نامے ہیں ان پر عمل کرنے کے کاموں میں لگائیے، اپنے دلوں کو ان چیزوں میں لگائیے جن کے اندر لگانے سے اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اپنے دلوں کو ان کاموں سے بچائیے کہ جن کی وجہ سے گناہ ملتا ہے، اپنے دلوں کے اندر ایسی چیز کو نہ آنے دیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں گناہ ملے، اپنے دلوں میں محبت بٹھائیں، اللہ والوں کی محبت بٹھائیں، کسی فلمی ایکٹر کی محبت نہ بٹھائیں، کسی ایسے انسان کی محبت کو اپنے دلوں میں جگہ نہ دیں کہ جس کی محبت سے آپ کو نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ دینی فائدہ ہے، ان لوگوں کی محبت کو، ان لوگوں کی چاہت کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جن کی محبت نے ہمیں دنیا میں بھی کام آنا ہے، کل بروز قیامت میدان محشر میں بھی کام آنا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اپنے دلوں کو مسجد کے اندر لگائیے، اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر گیا ہے، نماز پڑھی ہے، واپس آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کام کرے لیکن دل تو مسجد میں چھوڑ آئے، دل میں کم از کم یہ خیال تو ہو کہ میں نماز عصر کے لیے جانا ہے، عصر کی نماز ادا کی ہے، پھر دل میں خیال ہو کہ میں نے مغرب کے لیے جانا ہے، مغرب کی نماز ادا کی ہے تو دل میں خیال تو ہو کہ میں نے عشاء کے لیے بھی جانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بندہ اپنے دل میں خیال رکھے، محبت رکھے، کل بروز قیامت جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما رہا ہے۔ تو اپنے دلوں کو مسجدوں میں لگائیں۔ اسی طرح کوئی بھی نماز ہے، لازمی نہیں ہے جمعہ کی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، بڑی پیاری حدیث پاک۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا، عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ دل کے کانوں سے سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا ہے، جبریل یہ کون ہے، کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، یہ پھر کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پوچھا نا تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وہ بندہ ہے کہ دنیا میں جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہا کرتی تھی، اور دوسرا اس کا کام کیا تھا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ کبھی بھی اپنے والدین کے برا کہے جانے کا سبب نہیں بنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنے اہم کام ہیں یہ۔ بسا اوقات ہم ان کو جو ہے کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتے۔ مسجد کے اندر دل لگا رہنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ جس بندے کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، وہ بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوگا۔ آج مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، جمعہ کا پورا دن گزر جاتا ہے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ فجر سے لے کر جمعۃ المبارک تک اللہ کے ذکر کا ہمیں ذہن میں ہی نہیں آتا کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک سے لے کر جمعہ کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ حالانکہ کتنا مبارک دن ہے، مومنوں کی عید کا دن ہے، یہ دعائیں مانگنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی التجا کو پیش کرنے کا دن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے۔ ہمارے بزرگان دین کا عمل کیا ہوا کرتا تھا؟ اگر مدنی چینل کے ناظرین ہم اس پر غور کریں نا، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے بزرگان دین کس انداز میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک روڈ کراس کیا، روڈ کراس کرنے کے بعد نا دوبارہ واپس آ گئے، تو لوگوں نے پوچھا، قبلہ آپ تو یہ روڈ کراس کر گئے تھے، پھر واپس کیوں آئے؟ وہ بزرگ کہنے لگے، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب میں اس گلی سے گزرا تھا، میں نے اس گلی میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا، اس در گیا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے اس گلی میں اللہ کا ذکر نہیں کیا تو میں واپس آ گیا، اب اس لیے میں یہاں سے واپس جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہوا جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین کیسے ہوتے تھے۔ آج ہم غور کریں، ہم گھر سے نکلتے ہیں آفس کے لیے، کان میں ہیڈ فون لگا لیتے ہیں، بائک پر بیٹھا ہے تو ہینڈ فری لگا لی ہے، کار میں بیٹھا ہے تو میوزک کو آن کر دیا ہے، ہم گھر سے نکلتے ہوئے وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ اگر یہی بندہ گھر سے نکلتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھ لیتا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو جاتا۔ پھر بعد میں جب پریشانیاں آتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار ہم پر تو بڑی پریشانیاں ہیں، ساری مصیبتیں ہی مجھ پر آ جاتی ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اعمال پر غور کریں ہم۔ ہم اپنے اعمال پر غور کریں کہ میرے اعمال کیسے ہیں، صبح سے لے کر شام تک میں سارے کام کرتا ہوں، نہیں کرتا تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ جمعات المبارک کا دن آ جاتا ہے، جمعات المبارک کے دن کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتا ہوں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ مسجد میں میرا دل کتنا لگا رہتا ہے، میری زبان اللہ کے ذکر سے کتنی تر رہتی ہے؟
نہیں۔
تیسری بات جو ہم نے سنی کہ وہ بندہ کبھی اپنے والدین کے برا کہے جانے کا سبب نہیں بنا۔ بسا اوقات ہم ایسی حرکت کر جاتے ہیں، ایسا عمل کر جاتے ہیں، ایسا کام کر جاتے ہیں کہ ہمیں تو اس کی وجہ سے بدنامی کا داغ ہمارے سینے پر تو لگتا ہی لگتا ہے، لوگ ہمیں تو بدنام کرتے ہی کرتے ہیں، ساتھ میں ہم اپنے والدین کے بھی برا کہے جانے کا سبب بن جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، کوئی بھی ایسا کام مت کیجئے جس کی وجہ سے آپ کے والدین کا دل دکھے، کوئی بھی ایسا کام مت کیجئے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، کوئی بھی ایسا کام مت کیجئے جو شرعاً تو اگرچہ گناہ نہ ہو لیکن اس کی وجہ سے آپ کے والدین کو تکلیف پہنچے یا ان پر انگلی اٹھے یا کوئی بندہ ان پر انگشت نمائی کرے، ایسے کاموں سے بھی بچیے۔ بسا اوقات کئی کام ایسے ہوتے ہیں جو حرام تو نہیں ہوتے لیکن ان سے بچنا جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے لازمی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین، میں یہ عرض کروں گا کہ لازمی طور پر ہر اس کام سے بچیں جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے، ہر اس کام سے بچیں جو آپ کی بدنامی کا سبب بنے، ہر اس کام سے بچیں جو آپ کے گھر والوں کی بدنامی کا سبب بنے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم کر ڈالتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے ہم تو بدنام ہوتے ہیں، ہم تو گناہگار ہوتے ہیں، لوگ ہمارے والدین کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، دیکھیں جی فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کے بیٹے نے کام کیا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس جمعہ المبارک کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، مسجد کے اندر اپنے دل کو لگائیں، انشاءاللہ حج کا بھی ثواب ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، جمعۃ المبارک کے دن کو ہم ایسے ہی غفلت میں گزار دیتے ہیں لیکن یہ واقعی غریبوں کا حج بھی ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا بہترین دن ہے، بہترین دن ہے۔ اور علماء کرام کے 40 اقوال ملتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں وہ کون سی مبارک گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، 40 اقوال ہیں، لیکن دو قوی قول ہیں، ایک دو خطبوں کے درمیان، ہاتھ نہیں اٹھانے اس میں، دل میں ہی مانگنا ہے، دو خطبوں کے درمیان، اور ایک ہے جب آفتاب غروب ہونے لگتا ہے، سورج غروب ہونے لگتا ہے تب بندہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے، یعنی وہ بابرکت گھڑی یہی ہوتی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک عمل سنیے اور اپنے مقدر پر ناز بھی کیجئے کہ ان اکابرین کا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہوں، ان لوگوں نے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے، ان لوگوں کو آقا علیہ السلام نے جو کچھ بتایا نا، انہوں نے صرف سنا ہی نہیں ہے، پریکٹیکل کر کے دکھایا، عمل بھی کیا ہے ان لوگوں نے، ہم تو صرف سن لیتے ہیں نا، لیکن ان لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ جو ہے وہ دروازے پر کھڑی رہتی اور سورج کو دیکھتی رہتی، جیسے ہی آفتاب غروب ہونے لگتا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کرتی کہ سورج غروب ہونے لگا ہے، آفتاب غروب ہونے لگا ہے، پھر سیدہ فاطمہ جیسے سنتی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کرتی تھیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان اوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگے، انشاءاللہ جو بھی ہم دعا مانگیں گے اللہ کے فضل سے امید ہے اگر وہ جائز حاجت ہے، انشاءاللہ نیک حاجت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی قبول فرمائے گا۔ پورے بیان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، ہمارے اس آج کے موضوع کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، جو اسلامی بھائی غریب ہیں، ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ حج کر سکیں یا عمرہ کر سکیں، تو ان سے عرض کروں گا کہ جمعات المبارک کے دن کو آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں، انشاءاللہ حج کا بھی ثواب ملے گا، عمرے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
ہے یہ فرمان نبی، جمعہ ہے عید مومنی، سید الایام ہے جمعہ ہے عید مومنی۔